نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مطالبات قرآن سیریز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. الحمدللہ قرآن حکیم کے منتخب مقامات کا سلسلہ وار مطالعہ جاری ہے اور آپ کے علم ہے کہ سیریز کا پانچواں حصہ اس وقت ہمارے زیر مطالعہ ہے اور آج اس کے نوے درس کا انشاءاللہ ہم مطالعہ کریں گے. اس وقت جو گفتگو جاری ہے اس میں غزوات کا بیان ہمارے سامنے آ رہا ہے، تاہم آج موضوع ذرا مختلف ہے اور صلح حدیبیہ کے تعلق سے گفتگو ہمارے سامنے آئے گی اور یہ پانچویں حصے کا نواں درس ہے، یعنی نواں درس ہے پانچویں حصے کا اور موضوع ہے صلح حدیبیہ اور ساتھ ہم نے لکھا ہے فتح و نصرت کا آغاز. انشاءاللہ تعالی تفصیل آپ کے سامنے آ جائے گی اور صلح حدیبیہ کے حوالے سے سورۃ الفتح کی چند منتخب آیات کا آج انشاءاللہ تعالی ہم مطالعہ کریں گے. تو الحمدللہ پانچویں حصے کا نواں درس اس وقت ہم شروع کر رہے ہیں جس کا موضوع صلح حدیبیہ ہے. آئیے پچھلے دروس کا ایک جائزہ لے لیتے ہیں. اب تک ہم نے اس پانچویں حصے میں جس کا موضوع ہے تواصل بالصبر، صبر پر بات کی ہے، اہل ایمان کے لیے ابتلاء و آزمائش، اور پھر اس دور کے لیے ہدایات پر ہم نے گفتگو کی، پھر بدر پر بات ہوئی، احد پر بات ہوئی، احزاب پر پچھلی مرتبہ گفتگو مکمل ہوئی، اور آج انشاءاللہ تعالی ہم گفتگو کریں گے صلح حدیبیہ کے تعلق سے. سورۃ الفتح کا آخری رکوع اس کا مطالعہ ہوگا، سورۃ الفتح کی چند آیات کا بیان بھی آپ کے سامنے رکھا جائے گا، اور سیریز کا یہ 32واں درس ہے جو آج انشاءاللہ تعالی ہمارے سامنے آئے گا. ہمیشہ کی طرح ناظرین کرام قرآن حکیم کے آیات کی تلاوت کی سماعت کے ذریعے باقاعدہ ہم آغاز کرتے ہیں درس کا، تو آئیے آج بھی سورہ فتح کی چند آیات ان کی سماعت کا شرف حاصل کرتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد صدق اللہ رسوله الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا.
صدق اللہ العظیم. الحمدللہ قرآن حکیم کی آیات کی تلاوت کی سماعت کا شرف ہم نے حاصل کیا اور اسی سے پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہوا ہے. آئیے تمہیدی نکات کا مطالعہ کرتے ہیں. سب سے پہلی بات، صلح حدیبیہ کے نام سے معاہدہ سن 6 ہجری میں مسلمانوں اور قریش مکہ کے درمیان منعقد ہوا. ذہن میں رہے، اس سے قبل جنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، قتال فی سبیل اللہ کا مرحلہ شروع ہو گیا تھا، بدر، احد، احزاب پر گفتگو آ چکی ہے، اور اب سن 6 ہجری ہے اور معاہدہ ہو رہا ہے جس کا نام ہے صلح حدیبیہ، اور معاہدہ مسلمانوں قریش مکہ کے درمیان منعقد ہوا. صلح فتح تقریباً کل کی کل صلح حدیبیہ کے حالات و واقعات سے بحث کرتی ہے، اور اس صورت کی چند منتخب آیات اور آخری رکو کی آیات کا انشاءاللہ مطالعہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. مزید برا لکھا ہے، قرآن حکیم نے فتح مکہ سے زیادہ صلح حدیبیہ کو اہمیت دی اور اسے فتح مبین قرار دیا، اور بالآخر یہ فتح مکہ کی تمہید ثابت ہوئی. قرآن حکیم میں فتح مکہ کی طرف اشارہ آیا ہے سورہ توبہ کے دوسرے اور تیسرے رکوع میں، تفصیلی حالات نہیں آئے لیکن اشارہ آیا ہے، لیکن صلح حدیبیہ کی تفصیل قرآن نے عطا فرمائی اور اس کو فتح مبین قرار دیا، تو سورت کا نام بھی سورۃ الفتح ہے جس کی چند آیات آپ کے سامنے رکھی جائیں گی. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ اہمیت دی، اس کا زیادہ بیان عطا فرمایا کہ یہی صلح حدیبیہ، فتح مبین، یہ تمہید بنی ہے فتح مکہ کے حوالے سے. یہ گفتگو بھی انشاءاللہ آئندہ ہمارے سامنے آئے گی. اب بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور صلح حدیبیہ کا تفسیری تبصرہ آپ کے سامنے رکھیں گے. سیرت کی کتابوں کی روشنی میں جو تفصیلات ہمارے سامنے آتی ہیں اس کے تناظر میں پہلے تفصیلات آپ کے سامنے آئیں گے، پھر چند منتخب آیات صلح فتح کی وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. صلح حدیبیہ کا پس منظر، اس کا بیان شروع کرتے ہیں. کیوں یہ صلح کا معاملہ پیش آیا، کیا واقعات پیش آئے، آئیے اس پر گفتگو کرتے ہیں. سب سے پہلی بات، غزوہ احزاب کے بعد کفار کے لیے مزید کوئی اقدام ناممکن ہو گیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف اقدام کا اعلان فرمایا. صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، الان نغزوہم ولا یغزوننا نحن نسیر الیہم. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، الان نغزوہم ولا یغزوننا نحن نسیر الیہم. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اب ہم ان پر چڑھائی کریں گے وہ ہم پر چڑھائی نہ کریں گے، اب ہمارا لشکر ان کی طرف جائے گا۔ یہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا قول غزوہ احزاب کے موقع پر ہمارے سامنے آتا ہے۔ چنانچہ اب ساری قوت انہوں نے لگا کر دیکھ لی تھی مشرکین نے، اور وہ ناکامی ان کو میسر آئی، چنانچہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ان کے خلاف اقدام کا اعلان فرمایا۔ مزید برآں آگے ذکر لکھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب دیکھنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیت اللہ میں عمرہ ادا فرما رہے ہیں۔ یہ گفتگو بھی سورۃ الفتح میں اللہ سبحانہ وتعالی نے عطا فرمائی، اور پیغمبر کا خواب وحی پر مبنی ہوتا ہے، اور اللہ نے پھر اس کو سچا بھی کر دکھایا، تفصیل آگے بیان کی جائے گی۔ تو آپ نے خواب میں دیکھا کہ آپ اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بیت اللہ میں عمرہ ادا فرما رہے، یعنی عمرے کے مناسک کو ادا کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 1400 صحابہ کے ساتھ جنگی ہتھیاروں کے بغیر عمرے کی ادائیگی کے لیے روانگی، مقصود عمرے کا ادا کرنا تھا، البتہ اس سے قبل غزوات پیش آئے ہیں، لیکن اس موقع پر صرف مقصود تھا عمرے کی ادائیگی، چنانچہ کوئی جنگی ہتھیار ساتھ نہیں لے جائے گئے ہیں۔ مزید برآں، قریش کا اپنی جاہلی حمیت کے باعث مسلمانوں کو عمرے کی ادائیگی سے روکنا، ظاہر بات ہے اس کی وضاحت آگے بھی کریں گے انشاءاللہ، اگر مسلمان عمرہ ادا کر لیں مکہ مکرمہ میں آ کر تو قریش کی تو ناک کٹ جائے گی، سارے عرب میں ان کی بدنامی ہو جائے گی، چنانچہ ان کی جاہلانہ حمیت وہ جاگ اٹھی اور انہوں نے طے کیا کہ مسلمانوں کو عمرہ ادا کرنے سے روکا جائے۔ مسلمانوں کے جذبات اور پختہ عزائم دیکھ کر قریش کی طرف سے صلح کرنے پر آمادگی، مسلمانوں نے بہرحال اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی پکار پر لبئی کہا ہے، اور جب ان کا یہ عزم دیکھا ہے تو اب بہرحال قریش مکہ صلح پر آمادہ دکھائی دیتے ہیں۔ یہ ہے اس کا پس منظر، بات کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ مشرکین مکہ کی طرف سے مزاحمت کا معاملہ، مسلمانوں کو عمرے کی اجازت دینا گویا مسلمانوں کے دین کو الگ حیثیت سے تسلیم کرنے کے مترادف تھا، اگر مسلمان آ کر اپنے طریقے کے مطابق عمرہ انجام دیں تو وہ جو حج اور عمرہ مشرکین مکہ انجام دیتے چلے آئے ہیں وہ الگ ہو جائے گا اور مسلمانوں کو ایک الگ دین تسلیم کر لیا جائے گا۔ اسی طرح جبکہ مسلمانوں کو عمرے کی ادائیگی سے روکنا پورے عرب میں بدنامی کا باعث ہوتا، یہ دوسرا مسئلہ بھی ان کو پیش آ رہا تھا، اگر مسلمانوں کو روک دیں تو پورا عرب کہے گا اللہ کے گھر سے روک دیا گیا، اللہ کے گھر کی طرف آ رہے تھے، جنگ کا ارادہ ان کا نہیں تھا، محض عبادت کے لیے آ رہے تھے، ان کو روک دیا گیا، تو یہ ایک اور پہلو ان کے لیے بدنامی کا باعث بنتا۔ بالآخر انہوں نے مشاورت کے بعد طے کیا کہ مسلمانوں کو ہر صورت میں بیت اللہ سے دور رکھا جائے، اس مقصد کے لیے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی ایمان نہیں لائے ہیں، اس مقصد کے لیے خالد بن ولید کو 200 سواروں کے ساتھ مسلمانوں کو روکنے کے لیے روانہ کیا گیا۔ قریش کے دستے کی مکہ جانے والی شہرہ کی ناکہ بندی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ تبدیل کر کے حدیبیہ کی وادی میں پڑاؤ، یہ 200 سواروں کا ایک دستہ روانہ ہوا، خالد بن ولید بعد میں ایمان لائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی سرپرستی میں، اور اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے راستہ تبدیل کیا، اس سے کہ کوئی جنگ کا ارادہ نہیں تھا، اور حدیبیہ کے مقام پر اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑاؤ ڈالا ہے۔ مزید بات کو آگے بڑھاتے ہیں، اب بات چلے گی اور ڈسکشن ہوگی، بلکہ یوں کہیے کہ مذاکرات ہوں گے، اور یہ سلسلہ اب شروع ہو رہا ہے قریش کی طرف سے۔ چنانچہ آگے لکھا ہے، قریش کی طرف سے ایلچیوں کی آمد، یعنی ان کے نمائندے آ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس۔ بنو خزاع کے سردار بدیل بن ورقہ کی اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضری، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قریش کے لیے پیغام، کیا پیغام دیا آپ نے؟ ہم کسی سے لڑنے نہیں آئے ہیں، قریش کو لڑائیوں نے تھکا دیا ہے اور سخت ضرر یعنی نقصان پہنچایا ہے، اس لیے اگر وہ چاہیں تو میں ان سے ایک مدت طے کر لوں اور وہ میرے اور لوگوں کے درمیان سے ہٹ جائیں، پھر میرے غلبے کی صورت میں جس چیز میری اطاعت میں لوگ داخل ہوں گے اس میں وہ بھی داخل ہو سکتے ہیں، ورنہ مدت کے اختتام تک وہ تازہ دم تو ہو ہی چکے ہوں گے، اگر انہیں لڑائی کے سوا کچھ منظور نہیں تو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں اپنے دین کے معاملے میں ان سے اس وقت تک لڑتا رہوں گا جب تک کہ میری گردن جدا نہ ہو جائے یا جب تک اللہ اپنا امر نافذ نہ کر دے، مراد یہ کہ اللہ کا دین غالب ہونا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ استقامت کا اظہار ہے جو زبان رسالت سے ہو رہا ہے، اور پیغام جا رہا ہے قریش کے لوگوں کی طرف کہ اب ہم اس راستے سے ہٹ نہیں سکتے، یا تو اس راہ میں ہماری جان کا نذرانہ پیش ہو جائے گا یا اللہ کا کلمہ سربلند ہو جائے۔ ہاں وقتی طور پر قریش چاہیں اگر لڑ کر تھک گئے ہیں اور ان کی کمر ٹوٹ گئی ہے تو تھوڑا آرام کر لیں، کچھ صلح پر آمادہ ہو جائیں، اور پھر جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ دو ٹوک انداز میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے پیغام ان کے لیے روانہ فرمایا ہے۔ مزید بنا آگے لکھا ہے، قریش کی طرف سے بنو کنانہ کے ایک فرد حلیس بن القمہ کا ایلچی بن کر آنا اور ہدی کے جانور دے کر واپس لوٹ جانا، ناظرین کرام تفصیلی واقعات کا موقع نہیں کہ ان کو بیان کیا جائے، مگر ایک نقطہ، ہدی کے جانور واقف ہیں ہم لوگ جو اللہ کے راہ میں قربانی کے لیے لے جائے جاتے تھے. بہرحال اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اس شخص کا اکرام کیا اور صحابہ کرام سے فرمایا کہ یہ شخص، اس کے قبیلے کے لوگ ہدی کے جانوروں کی عزت کرتے ہیں، اپنے جانوروں کو کھڑا کر دو. ان سب نے، صحابہ کرام نے جانوروں کو کھڑا کر دیا اور یہ دیکھ کر واپس چلے گئے، یہ تو بڑے اچھے لوگ ہیں، اللہ کی عبادت کے لیے آئے ہیں اور ہدی کے جانوروں کو بھی ساتھ لے کر آئے اور یہ اس کا اکرام کیا اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے. یہ وہ نفسیاتی پہلو ہیں دعوت دین کے حوالے سے بھی جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمائے ہیں. بہرحال ایلچی آتے چلے جا رہے ہیں. اگلا شخص جو آیا ہے، لکھا ہے اس کے حوالے سے، قریش کا بالآخر ایک بڑے زیرک سردار عروہ بن مسعود ثقفی کو صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے بھیجنا اور اس کا مسلمانوں سے متاثر ہو جانا. عجیب بات ہو رہی ہے، ایک ہدی کے جانوروں کو دیکھ کر متاثر ہو کر چلا جا رہا ہے واپس، تو دوسرا صحابہ کرام کو دیکھ کر واپس جا رہا ہے اور وہ کیا گواہی دے رہا ہے، آئیے اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں اور سن لیتے ہیں. اس نے جا کر اپنی قوم کے لوگوں سے کہا، اے قوم، بخدا میں قیصر و کسرا اور نجاشی جیسے بادشاہوں کے پاس جا چکا ہوں، بخدا میں نے کسی بادشاہ کو نہیں دیکھا کہ اس کے ساتھی اس کی اتنی تعظیم کرتے ہوں جتنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے ہیں. خدا کی قسم، وہ تھوکتے تھے تو کسی نہ کسی آدمی کے ہاتھ پر تھوک پڑتا تھا اور وہ شخص اسے اپنے چہرے اور جسم پر مل لیتا تھا. جب وہ کوئی حکم دیتے تھے تو اس کی بجا آوری کے لیے سب دوڑ پڑتے تھے، جب وضو کرتے تھے تو معلوم ہوتا تھا کہ وضو کے پانی کے لیے لوگ لڑ پڑیں گے، جب کوئی بات بولتے تھے سب آوازیں پست کر لیتے تھے، وہ فرط تعظیم کے سبب انہیں بھرپور نظر سے نہ دیکھتے تھے. انہوں نے تمہارے سامنے ایک اچھی تجویز پیش کی ہے، لہذا اسے قبول کر لو. یہ دیکھیے، کوئی ہدی کے جانوروں کو دیکھ کر متاثر ہو کر گیا ہے اور کوئی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ کرام کے طرز عمل کو دیکھ کر متاثر ہوا. یہ ایلچی جا کر قریش کے لوگوں کو یہ سارا منظرنامہ بتا رہے ہیں. بہرحال یہ ایلچیوں کا بھیجا جانا، اس سے تو کوئی فائدہ نہ ہوا، تو اب اشتعال انگیزی پر اتر آنے کی کوشش کر رہے ہیں مشرکین مکہ. چنانچہ آگے لکھا ہے، مسلمانوں کو مشتعل کرنے کی کوشش. قریش کے پرجوش نوجوانوں نے دیکھا کہ ان کے بڑے صلح کی طرف مائل ہیں، تو انہوں نے صلح میں رخنہ اندازی کا پروگرام بنایا. یہ شدید قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو صلح صفائی کو پسند نہیں کرتے، امن کو پسند نہیں کرتے اور اکسانے کی کوشش کرتے ہیں، معاملات کو بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسے ہی چند لوگوں نے رخنہ اندازی کا پروگرام بنایا. چنانچہ کیا ہوا، رات کی تاریکی میں 70 یا 80 نوجوانوں کی مسلمانوں کے کیمپ میں گھسنے کی کوشش اور مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتاری. یہ 70-80 نوجوان آئے اور مسلمانوں نے ان کو گرفتار کیا، مگر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی تعلیم یہ تھی کوئی نقصان نہیں پہنچانا، اس وقت مقصود فقط عمرے کی ادائیگی کا معاملہ تھا، یہ اب معاملہ صلح کی طرف جا رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی خاطر ان سب کو معاف کرتے ہوئے آزاد کر دیا. قرآن نے اس کا ذکر فرمایا ہے سورہ فتح کی آیت نمبر 24 میں، وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ. وہی اللہ جس نے مکہ کی وادی میں ان کے ہاتھ تم سے روکے اور تمہارے ہاتھ ان سے روکے اس کے بعد کہ وہ تم کو ان پر قابو دے چکا تھا. باقاعدہ کوئی جنگ کا معاملہ نہیں آیا، مقصود یہ تھا کہ یا تو عمرے کی ادائیگی ہو جائے یا اب یہ کہ صلح کا معاملہ پیش ہو رہا ہے اور اللہ کی مشیت تھی کہ صلح کا معاملہ پیش آئے. چنانچہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے بھی ان لوگوں کو آزاد کیا اور قرآن نے اس کی طرف اشارہ بھی فرما دیا سورہ فتح میں. اسی دوران ایک اور اہم معاملہ پیش آیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی افواہ اور بیعت رضوان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے سامنے اپنی آمد کے مقصد کو واضح کرنے اور صلح کی تجویز بیان کرنے کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا. وہاں لوگوں نے سیدنا عثمان کو یہ پیشکش بھی کی، برسوں ہو گئے آپ نے اللہ کے گھر کا طواف نہیں کیا، تو سیدنا عثمان کو پیشکش کی اور انہوں نے فرمایا کہ جب تک اللہ کے پیغمبر علیہ السلام طواف نہ کر لیں میں طواف نہیں کر سکتا. یہ رسالت میں آپ علیہ السلام کا ادب بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو سیدنا عثمان ہمیں سکھا رہے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سفارت کی مہم پوری کر چکے تھے، لیکن قریش نے انہیں اپنے پاس روک لیا تاکہ کوئی قطعی فیصلہ کر کے ان کے لائے ہوئے پیغام کا جواب دے کر انہیں واپس کریں، اور اس وجہ سے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی واپسی میں تاخیر کا معاملہ پیش آ گیا. لکھا ہے آگے، مسلمانوں میں افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے. اس تاخیر کے نتیجے میں یہ افواہ سی پھیل گئی کہ سیدنا عثمان شہید کر دیے گئے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خون عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا بدلہ لینے کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے ایک درخت کے نیچے بیعت لی. یہ بیعت ہے جس کا ذکر سورہ الفتح میں بھی آیا، اس کو بیعت رضوان بھی کہا جاتا ہے، وہ بیعت جس پر اللہ نے رضوان اپنی رضا کا اعلان فرمایا. ان حضرات کو اصحاب شجرہ بھی کہا جاتا ہے، شجر درخت کو کہتے ہیں، اور یہ بیعت ایک درخت کے نیچے لی گئی تو اس بیعت کے کرنے والوں کو اصحاب شجرہ، وہ درخت والے بھی کہا جاتا ہے، اور قرآن حکیم اس کی طرف اشارہ بھی ہے. بہرحال آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، یہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ ہے اور ان کی طرف سے بھی بیعت کی. اللہ اکبر کبیرہ، یہ مقام اور رتبہ سیدنا عثمان کو میسر آیا. 1400 صحابہ رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں اور عثمان کی طرف سے ہاتھ اللہ کے پیغمبر نے رکھا علیہ الصلوۃ والسلام. زبان رسالت یہ بھی گواہی دے رہی ہے کہ عثمان حیات اور واپس تشریف بھی لائیں گے، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ان کی جگہ ہاتھ رکھ کر کہا یہ عثمان کا ہاتھ ہے. مزید برآں، جب بیعت مکمل ہو چکی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی آگئے اور انہوں نے بھی بیعت کی. گویا جب صحابہ نے بیعت کی تو عثمان کیوں پیچھے رہ جائیں، اور اللہ کے پیغمبر نے ان کی طرف سے ہاتھ پیش بھی کر دیا تھا، اب حضرت عثمان نے بھی بیعت کی رضی اللہ تعالی عنہ. ناظرین کرام نوٹ کیجئے گا، ایک عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، ایک عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی قتل یا شہادت کی افواہ پھیلا دی گئی ہے تو ان کا بدلہ لینے کے لیے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے 1400 صحابہ سے بیعت لی ہے. کس بات کی؟ بیعت علی الموت، جان دے دینے کی بیعت. کس بات کے لیے؟ عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے. کیوں؟ سفیر کا قتل اعلان جنگ کے مترادف ہوا کرتا ہے، سفیر کا قتل اعلان جنگ کے مترادف ہوا کرتا ہے. تو ایک عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے 1400 صحابہ کرام سے بیعت لی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس بیعت کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے، اور اسی کا ذکر اللہ نے سورۃ الفتح میں دو بار کیا. پہلا مقام ہے سورۃ فتح کی آیت نمبر 10، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ ومن اوفى بما عاهد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما. بے شک جو لوگ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، وہ دراصل اللہ کے ساتھ بیعت کر رہے ہیں، ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے، پھر جس نے عہد کو توڑا تو اس کا وبال اسی پر ہوگا، اور جو اس بات کو جس کا اس نے اللہ سے عہد کیا ہے پورا کرے تو وہ اسے عنقریب اجر عظیم دے گا. اصل میں بیعت تو اللہ سے ہے، پچھلی نشستوں میں بات آ چکی، عالم ظاہر میں صحابہ نے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے ہاتھ پر کی ہے، اور اللہ فرماتے ہیں ان ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے، ان پر اللہ کا ہاتھ ہے. یہ ہے جو بشارت اس مقام پر عطا ہو رہی ہے. بہرحال سورہ فتح کی آیت نمبر 10 میں بھی اس بیعت کا ذکر آیا، پھر آیت نمبر 18 میں بھی سورہ فتح کی اس کا ذکر آیا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. اللہ راضی ہو گیا ان مؤمنوں سے جو اے نبی علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے. یہ دوسری مرتبہ سورہ فتح میں اس بیعت کا ذکر آیا، اور تحت الشجرہ، شجر کا لفظ بھی آ گیا درخت، اور ان اصحاب کو اصحاب شجرہ بھی کہا جاتا ہے. اس سے معلوم ہوا قرآن بیعت کا تصور عطا کرتا ہے، جس پر ماضی میں بھی یعنی پچھلے پروگرام سے بھی کچھ مختصراً بات ہو چکی ہے، اور اسلام میں جماعت سازی کے لیے جو طریقہ عطا کیا گیا وہ بیعت کا نظام ہے، اور یہاں دو مرتبہ اس صورت میں بیعت کا ذکر آیا، بیعت رضوان جسے کہا جاتا ہے، اور یہ بیعت کرنے والے اصحاب شجرہ ہیں، اور 1400 صحابہ کرام کے لیے اللہ نے اپنی رضا کا اعلان فرمایا کہ اللہ ان سب سے راضی ہو گیا. ناظرین کرام گفتگو جاری رہے گی، اور آپ سے ملاقات کرتے ایک وقفے کے بعد. امید ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج ہم بات کر رہے ہیں صلح حدیبیہ کے تعلق سے، پانچویں حصے کا نواں درس ہے مطالبات قرآن سیریز میں، اور وقفے سے پہلے کچھ باتیں ہمارے سامنے آئیں صلح حدیبیہ کے پیش آنے کے وقت کے حوالے سے کچھ واقعات، اور آخری بات بیعت رضوان کا تذکرہ تھا جو ہمارے سامنے مکمل آ چکا ہے. بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور صلح اور اس کی یک طرفہ شرائط پر بات کرتے. یک طرفہ کی وضاحت ابھی آپ کے سامنے آ جائے گی. پہلی بات لکھی ہوئی ہے، مسلمانوں کی بیعت علی الموت کی اطلاع ملنے پر قریش کی مرعوبیت اور صلح پر آمادگی. بیعت علی الموت، جان دینے کی بیعت، اور یہ بیعت اس لیے لی گئی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خون جو افواہ پھیلا دی گئی تھی ان کا بدلہ لینے کے لیے. جب یہ بات قریش کو معلوم ہوئی کہ مسلمان اب جان دینے، مراد اب لڑنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، تو اب وہ مرعوب بھی ہو رہے ہیں اور صلح پر آمادگی بھی ظاہر کر رہے ہیں. قریش کا صلح کے معاملات طے کرنے کے لیے اپنے ایک سردار سہیل بن عمر کو روانہ کرنا. سہیل کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر دیر تک گفتگو اور صلح کی دفاع طے پانا، یہ گفتگو خاصی دیر تک جاری رہی اور اس کے بعد جو دفاع طے ہوئیں، آئیے اس کا تذکرہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. صلح کی شرائط، چار شرائط آپ کے سامنے رکھیں گے اس حوالے سے، اور محسوس ہوگا یہ بڑا یک طرفہ معاملہ ہوا اور بظاہر مسلمانوں کے خلاف یہ باتیں جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں، مگر اللہ کی شان ہے کہ اللہ اسی سے خیر کو برآمد کریں گے اور اللہ نے صلح حدیبیہ کو فتح مبین مسلمانوں کے لیے قرار دیا. چار شرائط کیا ہوئی طے؟ پہلی، مسلمان اس سال مکہ میں داخل ہوئے بغیر واپس چلے جائیں گے، اگلے سال عمرے کے لیے آئیں گے اور مکہ میں 3 روز قیام کریں گے. دوسری شرط، ہر قبیلے کو اختیار ہوگا کہ وہ اگر چاہے تو مسلمانوں کا حلیف بن جائے، حمایت کرنے والا، یا قریش کا حلیف بن جائے، ہر ایک کو اختیار دے دیا گیا. تیسری شرط، قریش کا جو آدمی اپنے سرپرست کی اجازت کے بغیر یعنی بھاگ کر مدینہ جائے گا، مسلمان اسے واپس کر دیں گے، لیکن جو شخص مدینہ سے بھاگ کر پناہ کی غرض سے مکہ آئے گا اسے واپس نہیں کیا جائے گا. یہ بظاہر مسلمانوں کے خلاف جاتی ہوئی شرط دکھائی دے رہی ہے. ایک اور چوتھا اور آخری نقطہ شرائط کے حوالے سے، صلح کا یہ معاہدہ 10 سال تک جاری رہے گا، فریقین جنگ بند رکھیں گے، سیز فائر ہوگا اور ایک دوسرے پر حملہ نہیں کریں گے. اس سال عمرہ منع کر دیا گیا، یہ بات مسلمانوں کے خلاف جا رہی ہے. اور مسلمانوں کے تعلق سے جو تیسری شرط، دوبارہ اس کو میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ قریش کا جو آدمی اپنے سرپرست کی اجازت کے بغیر بھاگ کر مدینہ جائے گا وہ واپس کیا جائے گا، مسلمان واپس کریں گے، لیکن جو شخص مدینہ سے بھاگ کر پناہ کی غرض سے مکہ آئے گا اسے واپس نہیں کیا جائے گا. یہ بھی بظاہر مسلمانوں کے خلاف بات جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، تاہم یہ صلح ہوئی ہے اللہ کی مشیت کے مطابق. اس صلح کے بعد کیا واقعات پیش آتے ہیں، آئیے ان کا کچھ جائزہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ کی آمد اور انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے صبر کی تلقین. یہ صحابی تھے جو قریش کی قید میں تھے اور کسی طور پر وہاں سے نکل آئے تھے اور یہ معاہدہ ہو گیا ہے اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے سامنے ہیں، زخمی بھی ہیں، اور عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر میں آ گیا ہوں. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم نے وعدہ دے دیا، حالانکہ دیکھیے ہم آپ ہوتے تو کہتے بھی تو معاہدہ ہو رہا ہے، ایگزیکیوشن تو شروع ہوگی بعد میں، ہم کوئی لوپ ہول نکالتے یا وے آؤٹ نکالتے، لیکن اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ نہیں، تم صبر کرو، ہم نے معاہدہ کر لیا ہے، ہم نے زبان دے دی ہے، اللہ تمہارے لیے کو راستہ و سبیل پیدا فرما دیں گے، اور وہ ذکر آگے ابھی آیا چاہتا ہے انشاءاللہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی حمیت دینی، جب صلح ہوئی تو لکھا جا رہا تھا کہ یہ صلح محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و قریش مکہ کے درمیان ہو رہی ہے. قریش نے اعتراض کر دیا، یہ رسول اللہ کا لفظ لکھا ہوا ہے، اگر رسول آپ کو مان لیں تو پھر ہمارا آپ کا جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا، تو اس کو مٹائیے. سیدنا علی لکھ رہے تھے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ اس کو مٹا دو. سیدنا علی نے عرض کیا، اللہ کے پیغمبر، ہاؤ از اٹ پاسبل، میرے لیے تو ممکن نہیں. سیدنا علی نے پورے ادب اور احترام کا اظہار کیا کہ آپ کو تو میں اللہ کا رسول مانتا ہوں. اب غور فرمائیے گا اگلا نقطہ، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، اچھا مجھے دکھاؤ کہاں ہے، میں مٹائی دیتا ہوں، پھر لکھ دو، میں مٹائی دیتا ہوں، کہاں لکھا ہے مجھے بتاؤ. یہ اللہ کے پیغمبر نے کیوں فرمایا؟ آپ امی تھے. اللہ اکبر، ظاہر کے اعتبار سے پڑھے لکھے نہیں ہیں، اور یہی آپ کی عظمت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ساری کائنات کو سکھا گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ کا یہ امی ہونا آپ کی عظمت کی اور شان کی بھی دلیل ہے. بہرحال یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمیت کا بھی اظہار اس موقع پر دکھائی دیتا ہے. اسی طرح یک طرفہ شرائط پر صلح کے حوالے سے مسلمانوں کی بے چینی، سارے صحابہ کرام پریشان، صدیق اکبر بھی، عمر فاروق بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور عرض کرتے تھے اللہ کے پیغمبر ہم حق پر نہیں ہیں. فرما دیں بالکل حق پر ہے، پھر ہم دب کے صلح کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ بہتر جانتا ہے اور اللہ کا حکم ایسے ہی ہے، اللہ کی مشیت ایسی ہی ہے. صحابہ کرام کو ابھی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور کچھ وقت گزرے گا اور بات بالکل واضح ہو کر سامنے آ جائے گی. بالآخر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کھول دیا تو سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی. اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے کہ عمرہ ادا کرنے سے روک دیا گیا، احرام کھولنے ہیں، مگر صحابہ کرام کو آپ نے فرمایا کہ احرام کھول دو تو احرام نہیں کھول رہے. یہ کیا تھا؟ یہ بھی ایک غیرت دینی کا اظہار اور حمیت دینی کا اظہار تھا کہ کہیں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ہمارے امتحان تو لینے نہیں چاہ رہے کہ ہم لڑنے کو تیار ہیں کہ نہیں ہیں. سارے صحابہ کرام خاموش کھڑے، احرام نہیں کھول رہے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اس موقع پر ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، امت کی ماں ہیں، آپ کے ساتھ تھیں، آپ سفر میں اپنی زوجہ کو ساتھ رکھا کرتے تھے، ان کے سامنے بات رکھی. اللہ کے پیغمبر نے اپنی زوجہ سے مشورہ کیا یا اپنے اس مسئلے کو ان کے سامنے رکھا اور امت کی ماں نے دو سادہ جملے کہے، سبحان اللہ. عرض کی کہ آپ کھول دیجئے، یہ سب کھول دیں گے. سبحان اللہ، ایسے ہی ہوا. اللہ کے پیغمبر نے احرام کھول دیا، تمام صحابہ کرام نے احرام کھول دیا. شاید بقول ہمارے استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کہ صحابہ کرام حالت منتظرہ میں تھے کہ کہیں ہمارا کوئی امتحان تو نہیں لیا جا رہا کہ ہم جنگ کے لیے آمادہ ہیں کہ نہیں ہیں، مگر جب اللہ کے پیغمبر نے احرام کھول دیا تو سب نے احرام کھول دیا اللہ کے رسول علیہ السلام کی پیروی کرتے ہوئے. نقطہ، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اپنی زوجہ سے اتنے اہم ترین معاملات پر بھی مشورہ کر لیا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ کی طرف سے مسلمانوں کی دلجوئی کے لیے سورۃ الفتح نازل ہوئی، جس کا آغاز ان الفاظ میں ہوا، انا فتحنا لک فتحا مبینا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح عطا فرمائی، ایک کھلی فتح. ادھر مسلمانوں کی بے چینی تھی اور ادھر اللہ رب العالمین نے یہی سورہ فتح کی آیات عطا فرمائی اور پہلی فتح میں فتح مبینہ کے الفاظ عطا فرما کر صحابہ کرام کی بے چینی کو دور فرمایا اور تسلی عطا فرمائی کہ کھلی فتح کا اعلان ہو رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے. ناظرین کرام، اس بات کو مزید آگے بڑھاتے اور صلح حدیبیہ کو فتح مبین کہا گیا، یہ کیا ہے آئیے اس کو سمجھتے ہیں. لکھا ہے آگے، کچھ ہی عرصے میں بظاہر دب کر کی جانے والی صلح مسلمانوں کے حق میں فتح مبین ثابت ہوئی. بظاہر دب کر کی گئی صلح اور شرائط بظاہر مسلمانوں کے خلاف جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس کو فتح مبین قرار دیا. مسلمانوں سے معاہدہ کر کے قریش نے گویا اسلامی ریاست کا وجود باقاعدہ تسلیم کر لیا. ظاہری بات ہے کمزور سے معاہدہ تو نہیں کیا جاتا، کم از کم برابری والے سے معاہدہ کیا جاتا ہے، اور اب اگر قریش نے معاہدہ کر لیا اور صلح کر لی تو گویا مسلمانوں کی ریاست کے وجود کو انہوں نے تسلیم کر لیا. پھر مزید بڑا، مسلمانوں کے لیے بیت اللہ کی زیارت کا حق تسلیم کر کے قریش نے گویا اسلام کو بھی ایک دین کی حیثیت سے تسلیم کر لیا، ورنہ حج اور عمرہ تو مشرکوں کا جاری تھا، مشرکانہ طرز عمل اس میں اختیار کیا جاتا تھا. اب مسلمانوں کو آئندہ سال 7 ہجری میں عمرے کی ادائیگی کی اجازت دے کر گویا مسلمانوں کے دین اسلام کو بھی ایک علیحدہ حیثیت کے ساتھ تسلیم کیا جا رہا ہے. مزید بڑا اور کیا فائدے ہوئے؟ مسلمانوں اور مشرکین مکہ کے درمیان رابطوں کا آغاز اور اہم لوگ اسلام کی طرف مائل ہونے لگے. یہ سیز فائر تھا، بظاہر جنگ میں جوش اور حرکت اور جذبات دکھائی دیتا ہے، مگر امن کے دور میں دعوت دین کا کام زیادہ پائیدار بنیادوں پر ہو سکتا ہے. چنانچہ 10 سال کے لیے معاہدہ ہوا سیز فائر کا، گو کے 2.5 برس کے بعد ہی ٹوٹ جائے گا قریش کی طرف سے. تاہم اس دوران مسلمانوں کو جو موقع میسر آیا تو دعوت کے مواقع میسر آئے، دعوت پہنچانے کے مواقع میسر آئے اور اہم لوگ اسلام کی طرف مائل ہونے لگے. مثال کے طور پر انہی لوگوں میں سے جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مکہ نے اپنے جگر گوشوں کو ہمارے حوالے کر دیا، مکہ نے اپنے جگر گوشوں کو ہمارے حوالے کر دیا. یہی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ جو بعد میں سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے تلوار قرار پائیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ان صحابہ کرام کے بارے میں ارشاد فرمایا. مزید آگے لکھا ہے، اس صلح کے ذریعے تسلیم کر لیا گیا کہ عقیدے اور دین کے بارے میں لوگوں کو مکمل آزادی حاصل ہے، جو چاہے اسلام کو قبول کر لے، اس حق کو بھی قبول کر لیا گیا. گویا اگر ہم غور کریں تو اس صلح حدیبیہ کو قرآن جو فتح مبین قرار دے رہا ہے، کچھ ہی عرصے میں باتیں سامنے آنا شروع ہو گئیں. ایک ضمنی اور اہم بات ایک اور ہے، وہ یہ کہ صلح حدیبیہ 6 ہجری میں ہو رہی ہے، 1400 صحابہ اللہ کے پیغمبر کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم، 2.5 برس بعد مسلمان جا رہے ہوں گے فتح مکہ کے لیے، کیونکہ صلح حدیبیہ یک طرفہ طور پر قریش کی طرف سے ختم کر دی جائے گی، اور 2.5 برس بعد جب فتح مکہ کے لیے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام تشریف لے جائیں گے تو یہ 1400 10,000 میں تبدیل ہو چکے ہوں گے. 10,000 کا لشکر فتح مکہ کے موقع پر جا رہا ہوگا, اور یہ 2.25 کا عرصہ ہے جس میں اتنے بڑے پیمانے پر دعوت پہنچانے کا, پھیلانے کا موقع ملا. اسی دور میں بہت سارے علاقوں کے سربراہوں اور سرداروں اور اہم شخصیات کو خطوط لکھوا کر روانہ فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ برکات ہیں اس صلح حدیبیہ کی جس کو قرآن نے فتح مبین قرار دیا ہے. آگے لکھا ہے, اسی تسلسل میں بڑے دشمن سے صلح کے بعد, مراد مشرکین ہیں, بڑے دشمن سے صلح کے بعد مسلمانوں کو دیگر چھوٹے دشمنوں کے خلاف کارروائیاں اور خیبر کی فتح, یہ 7 ہجری کی بات ہے. اور خیبر میں جہاں یہود آباد تھے, ان کے گھر تھے, بڑے بڑے قلعے تھے, بہت بڑی فتح خیبر کی 7 ہجری میں اگلے ہی سال مسلمانوں کو اللہ سبحانہ وتعالی نے عطا فرمائی ہے. صلح حدیبیہ کی دفعہ مسلمانوں کے لیے بڑی تکلیف دے تھی کہ اگر قریش کا کوئی آدمی بھاگ کر مدینہ آئے گا تو مسلمان اسے واپس کر دیں گے, لیکن جو شخص مدینہ سے بھاگ کر مکہ جائے گا اسے واپس نہیں کیا جائے گا. حالات کچھ ایسے ہوئے کہ قریش کو خود صلح کی اس دفاع کو ختم کرنے کی درخواست کرنی پڑی. وہی ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ اور ان جیسے بعض اور صحابہ, انہوں نے راستے کے اندر پہلے تو انہوں نے فرار کی روش اختیار کی, ان کے قید سے آزادی ملی اور راہ شاہراہ جو چلتی تھی اس پر انہوں نے ڈیرا ڈالنا شروع کیا, اور آتے جاتے لوگوں پر انہوں نے نگاہ رکھنا شروع کی, جس سے قریش کو اپنے قافلوں کے حوالے سے پریشانی ہوئی اور انہوں نے خود درخواست کی کہ اس دفعہ کو ختم کر دیا جائے. وہ جو ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے صبر کی تلقین فرمائی کہ اللہ تمہارے راستے کو کھول دے گا, وہ اس صورت میں پورا ہوا کہ خود قریش نے آگے بڑھ کر اس دفعہ کو ختم کرنے کی درخواست کی ہے. ناظرین کرام, اس کے بعد چلتے ہیں سورۃ الفتح کے آخری رکوع کے مطالعے کی طرف. صلح حدیبیہ, اس کا پس منظر, اس کی تفصیلات, اس کی شرائط, اس کے بعد کے واقعات اور فتح مبین, یہ سارے بیانات ہمارے سامنے کسی درجے میں آ گئے. سورۃ الفتح کا آخری رکوع بہت قیمتی ہے, آئیے اس کی آیات کے حوالے سے کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھتے ہیں. سورۃ الفتح کے ابتدائی 3 رکوعوں میں پچھلے واقعات پر بھرپور تبصرہ اور مستقبل کے حوالے سے حوصلہ افزا بشارتیں. سورۃ الفتح میں کل 4 رکوع ہیں, 3 رکوعوں میں وہ تفصیلات آئی ہیں جو ہم نے اپنی اس نشست میں آج آپ کے سامنے تفصیلات رکھیں. صلح حدیبیہ کا پس منظر اور اس کے واقعات اور اس کی شرائط اور اس کے بعد کے حالات, 3 رکوعوں میں اس پر تبصرہ آیا, اور پھر مستقبل کے حوالے سے حوصلہ افزا بشارتیں اللہ تعالی نے عطا فرمائی ہیں. اس کے بعد آخری رکوع کی 3 آیات 27-29 میں اہم مضامین وارد ہوئے ہیں, آئیے ان کا مطالعہ کیے لیتے ہیں. آیت نمبر 27 سورۃ الفتح کی, ارشاد ہوا, لقد صدق اللہ رسولہ رؤیا بالحق, بلا شبہ اللہ تعالی نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب سچا کر دکھایا. لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمینین, تم یقیناً داخل ہوگے مسجد حرام میں اگر اللہ نے چاہا پورے امن کی حالت میں. محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون, اپنے سروں کو مونڈتے ہوئے بھی اور بال ترشواتے ہوئے بھی, اس حالت میں کہ تمہیں کسی کا خوف نہ ہوگا. فعلم ما لم تعلموا, تو اللہ جانتا ہے جو کچھ کہ تم نہیں جانتے. فجعل من دون ذلك فتحا قریبا, بس اللہ تعالی نے اس کے علاوہ ایک قریبی فتح کا سامان کر دیا. یہ آیت نمبر 27 سورۃ الفتح کی, آئیے اس کے چند اہم نکات پر گفتگو کرتے ہیں. پہلی بات, بعض لوگوں کے ذہن میں وسوسہ پیدا ہوا کہ عمرے کی ادائیگی کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب تو جھوٹا ہو گیا, معاذ اللہ, اس کا یہاں پر جواب دیا جا رہا ہے. اس آیت نے مغالطے کو دور کیا اور وضاحت کر دی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب اللہ نے سچ کر دکھایا, اور یہاں قرآن گواہی دے رہے کہ تم ضرور داخل ہوگے. کسی نے پوچھا, اللہ کے رسول علیہ السلام, اللہ نے تو کہا تھا کہ عمرہ کریں گے, ابھی تو ہمیں روک دیا گیا. تو بڑا دلچسپ جواب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ہاں, یہ کہا تھا کہ ہم عمرہ کریں گے, ضروری تھوڑی کہ اسی سال کریں گے. تو اس سال تو روکا گیا, اس کی حکمت صلح حدیبیہ کی صورت میں سامنے آ گئی, اور اگلے سال عمرۃ القضاء کا معاملہ ہوگا, یعنی عمرہ قضا کیا جائے گا اگلے سال 7 ہجری میں. چنانچہ لکھا ہے آگے, مشرکین مکہ کے ساتھ طے ہو گیا کہ آئندہ سال مسلمان عمرہ ادا کریں گے اور مشرکین ان کی راہ میں حائل نہیں ہوں گے. چنانچہ اگلے سال ذوالقعدہ سن 7 ہجری میں مسلمانوں نے عمرہ ادا کیا, جسے عمرہ قضا کہتے ہیں, اور یوں اللہ تعالیٰ نے جو خواب پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا وہ سچ ہوا, اور عمرہ قضا ادا ہوا اگلے سال 7 ہجری میں. اس کے بعد اگلے چند اور نکات اس آیت کی تشریح میں ہیں. اس آیت میں ایک اور پیشن گوئی یہ کی گئی کہ عن قریب مسلمانوں کو ایک اور فتح حاصل ہوگی, مراد فتح مکہ کی طرف اشارہ ہے. عمرے کی ادائیگی کے اگلے ہی سال یہ پیشن گوئی بھی درست ثابت ہوئی اور رمضان سن 8 ہجری میں مسلمانوں کو فتح مکہ کی خوشی نصیب ہوئی الحمدللہ۔ اور یہ تھوڑی دیر پہلے بات آ چکی ہے کہ یہی صلح حدیبیہ جو کہ فتح مبین ہے وہ تمہید ہے کس کے لیے؟ فتح مکہ کے لیے، جو 8 ہجری میں اللہ سبحانہ وتعالی نے مسلمانوں کو عطا فرمائی۔ اس کے بعد اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ اگلی آیت ہے سورۃ الفتح کی آیت نمبر 28، ارشاد ہوا ہو الذی ارسل رسولہ، وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بالہدا، کامل ہدایت کے ساتھ، ودین الحق، اور سچے دین کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلی، تاکہ وہ اس کو غالب کر دیں کل نظام زندگی پر، وکفا باللہ شہیدا، اور کافی ہے اللہ گواہی دینے والا۔ اس آیت کے اکثر حصے پر تفصیلی بحث سورۃ الصف کے درس کے دوران آیت نمبر 9 کے ذیل میں ہو چکی ہے۔ ناظرین کرام، آپ کو یاد ہوگا چوتھے حصے میں ہم نے سورۃ صف کا مطالعہ کیا تھا اور آیت نمبر 9 سورۃ صف کی مرکزی آیت تھی، اور وہاں ہم نے تفصیل سے بات کی الہدا اور پھر دین حق، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا مشن کیا تھا، اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کا غلبہ۔ اس پر تفصیلی گفتگو سورۃ صف کی آیت نمبر 9 کے ذیل میں چوتھے حصے میں ہو چکی ہے الحمدللہ۔ صلح حدیبیہ کے بعد جبکہ مسلمانوں پر مایوسی طاری تھی، اللہ نے یقین دہانی کرا دی کہ آخری کامیابی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو حاصل ہوگی، کیونکہ انہیں بھیجا ہی گیا ہے دین حق کے غلبے کے لیے، اور اللہ خود اس پر ضامن ہے، خود اللہ اس پر گواہ ہے۔ بظاہر دب کر صلح ہو رہی ہے 6 ہجری میں اور 8 ہجری میں، ورائیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، ہم دیکھیں گے لوگ جوق در جوق اللہ کے دین میں داخل ہوں گے، یہ بشارت اللہ نے عطا فرمائی، اور غلبہ دین کی بشارت اس مقام پر بھی گو کے بڑی دب کر صلح کی گئی ہے، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے بشارت اہل ایمان کو عطا فرمائی۔ اس کے بعد سورہ فتح کی بھی آخری آیت ہے اور چوتھے رکوع کی بھی آخری آیت ہے، اور وہ آیت نمبر 29 طویل بھی ہے اور مشہور بھی ہے، آئی اس کا ترجمہ اور چند اہم نکات پر بات کرتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، کفار کے مقابلے میں بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں انتہائی نرم ہیں، تراہم رکعاً سجدین یبتغون فضل من اللہ ورضوانا، تم انہیں دیکھتے ہو رکوع کرتے اور سجدہ کرتے ہوئے، وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضا چاہتے ہیں، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی نشانی ہے ان کے چہروں میں سجدوں کے اثرات، ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ ان کی مثال ہے تورات میں، ومثلہم فی الانجیل، اور انجیل میں ان کی مثال ہے، کزرع اخرج شطأہ، اس کھیتی کی مانند جو پہلے اپنی سوئی نکالتی ہے، فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ، پھر اس کی کمر کو مضبوط کرتی ہے، پھر ذرا موٹی ہوتی ہے، پھر کھڑی ہو جاتی ہے اپنی نال پر، یعجب الزراع، کاشکار کو بڑی بھلی لگتی ہے، لیغیظ بہم الکفار، تاکہ دلوں میں جلن پیدا ہو جائے کفار کے، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما، ان لوگوں سے جو ایمان اور عمل صالح کے معیار پر پورے اترے ہیں اللہ نے مغفرت اور شاندار بدلے کا وعدہ فرمایا ہے۔ ناظرین کرام، طویل آیت ہے سورہ فتح کی آیت نمبر 29، اس کے چند نکات آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ آئیے پہلی بات کی طرف چلتے ہیں، آیت کی تشریح کے حوالے سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے محاسن کا بیان، جن کی قربانیوں کے طفیل فتح مبین حاصل ہوئی، صحابہ کرام کی بھی عظمتیں بیان ہو رہی ہیں۔ صحابہ کرام کی محبت اور دشمنی کا معیار ایمان ہے، وہ کسی سے محبت رکھتے تو اللہ کی خاطر، اور کسی سے دشمنی رکھتے وہ بھی اللہ کی خاطر ہی ہوا کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے سورۃ المائدہ آیت نمبر 54 میں، اذلۃن علی المؤمنین اعزۃن علی الکافرین، وہ اہل ایمان کے حق میں بہت ہی نرم ہیں لیکن کافروں کے لیے بہت سخت ہیں۔ اور اس آیت میں سورہ فتح کی آیت نمبر 29 میں آیا، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کفار جو دین کے مخالفین ان پر بڑے سخت ہیں اور آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ اور جیسے حدیث میں آتا ہے، من احب للہ و ابغض للہ و اعطا للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان، جس نے محبت کی تو اللہ کے لیے، دشمنی کی تو اللہ کی خاطر، کسی کو کچھ دیا تو اللہ کے لیے، کسی سے کچھ روکا تو اللہ کی خاطر، فقد استکمل الایمان، اس نے اپنے ایمان کی تکمیل کر لی۔ مزید آگے ذکر ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی رحماء بینہم کی شان اللہ نے ان الفاظ میں بھی بیان فرمائی، سورہ حشر کی آیت نمبر 9 ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ انصاری صحابہ ان مہاجر صحابہ کو اپنی جانوں سے مقدم رکھتے ہیں، خواہ خود ضرورت مند ہی کیوں نہ ہوں۔ اور ہجرت کے موقع پر زمین و آسمان نے وہ نظارے دیکھے جس کی اب تاریخ کبھی مثال نہ دیکھ سکے گی نہ پیش کر سکے گی، کہ صحابہ نے جو انصار تھے آدھا گھر آدھا کھیت آدھا کاروبار تک اپنے مہاجر بھائی کے حوالے کر دیا تھا۔ مزید برآں بندوں سے تعلق کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اللہ سے تعلق کی کیفیت کا بیان، یعنی ان کی تمام محنتوں اور سرگرمیوں کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی کا حصول ہے، اور اس کے لیے وہ کثرت سے نوافل کا اہتمام کرتے ہیں۔ مقصود کیا ہے؟ اللہ راضی ہو جائے۔ اور چہروں پر سجدوں کے اثرات، یہ قیام اللیل کی طرف اور کثرت سجود کی طرف بھی اشارہ، اور ان کے چہرے وہ اللہ کی بندگی کے نور سے سرشار ہوا کرتے ہیں، اور ان کو دیکھ کر اللہ یاد آ جایا کرتا ہے، جیسے کہ حدیث ترمذی میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن وہ ہے جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آتے ہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو پہلی نصیحت یہ فرمائی تھی، یا ایہا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا والناس نیام تدخل الجنة بسلام۔ اے لوگوں، کثرت سے سلام کیا کرو اور کھانے کھلاؤ اور صلہ رحمی کرو، اور رات میں نماز پڑھو جب لوگ سوتے ہیں، تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے پوری سلامتی کے ساتھ۔ یہ نصیحت ہی اللہ کے پیغمبر کی، اور اس پر عامل تھے اللہ کے پیغمبر کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی مذکورہ بالا صفات کا ذکر تورات اور انجیل دونوں میں موجود ہے۔ اللہ کے پیغمبر کے مقدس صحابہ کی جماعت، ان کا ذکر قرآن میں تو ہے، اور قرآن کہتا ہے تورات اور انجیل میں بھی ہے۔ آئیے اس حوالے سے کچھ روایات یا کچھ عبارتیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں تورات اور انجیل سے۔ پہلی عبارت ہمارے سامنے ہے، یہ تورات سے ہے، باب استثنا بک آف ڈیٹرونومی، اور اس کے اندر 123 باب ہے اور آیات 1-3 اس کی ہیں۔ خداوند سینا سے آیا اور شعیر سے ان پر آشکار ہوا، وہ کوہ فاران سے جلوگر ہوا، 10,000 مقدسوں کے ساتھ آیا، اور اس کے دانے ہاتھ میں ایک آتشی شریعت ان کے لیے تھی، وہ اپنے لوگوں سے بڑی محبت رکھتا ہے، اس کے سارے مقدس تیرے ہاتھ ہیں اور وہ تیرے قدموں کے پاس بیٹھے ہیں، تیری بات مانیں گے۔ اس عبارت کی تفصیل میں تو نہیں جا رہے، 10,000 کا اشارہ وہ فتح مکہ کے موقع پر 10,000 افراد جو صحابہ کرام ہیں ان کی طرف بھی ہو رہا ہے۔ اسی طرح انجیل میں سے متی کی جو بک آف میتھیو ہے، اس میں ایک جگہ ذکر آتا ہے، اس نے ایک اور تمثیل ان کے سامنے پیش کر کے کہا کہ آسمان کی بادشاہی اس رائی کے دانے کی مانند ہے جسے کسی آدمی نے لے کر اپنے کھیت میں بو دیا، وہ سب بیجوں سے چھوٹا تو ہے مگر جب بڑھتا ہے تو سب ترکاریوں سے بڑا، اور ایسا درخت ہو جاتا ہے کہ ہوا کے پرندے آ کر اس کی ڈالیوں پر بسیرا کرتے ہیں۔ یہ جو قرآن نے مثال دی، بیج پھر اس سے کوپل کا پھٹنا اور پھر پودے کا پنپنا اور پورا درخت بن جانا اور اس کو دیکھ کر خوش ہونا، یہ متی کی انجیل میں بھی اشارہ ہو رہا ہے۔ بہرحال جن کا میدان کمپیریٹو اسٹڈی آف ریلیجن کا ہے وہ زیادہ اس کو الیبوریٹ کر سکتے ہیں، یہ فقط اشارہ آپ کے سامنے یہاں پر کیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ آج ہم نے آپ کے سامنے سورہ فتح کی چند آیات رکھی ہیں، اور صلح حدیبیہ اس پر ہم گفتگو کر رہے تھے، اور ہمارے اس سیریز یعنی مطالبات قرآن سیریز کے پانچویں حصے کا یہ نواں درس جو مکمل ہوا ہے۔ پروگرام کے اختتام پر ہمیشہ کی طرح آپ کے سامنے 5 سوالات رکھیں گے کوئز کے طور پر۔ آئیے کوئز کا جائزہ لیتے ہیں اور نوٹ فرمائیے کا پہلا سوال، مسلمانوں اور قریش مکہ کے درمیان صلح حدیبیہ کا معاہدہ کس سن میں ہوا؟ 4 آپشنز ہیں، 5 ہجری یا 6 ہجری یا 7 ہجری یا 8 ہجری میں۔ دوسرا سوال ملاحظہ فرمائیے گا، صلح حدیبیہ کے حالات و واقعات کا بیان کس صورت میں آیا ہے؟ سورۃ الصف یا سورۃ الجمعہ یا سورۃ الفتح یا سورۃ الحشر میں؟ تیسرا سوال نوٹ فرمائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے جو بیعت لی اسے کیا کہا جاتا ہے؟ 4 آپشنز ہیں، بیعت عقبہ اولا یا بیعت عقبہ ثانیہ یا بیعت رضوان یا کوئی جواب درست نہیں۔ چوتھا سوال نوٹ کیجئے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے محاسن کا بیان سورۃ الفتح کے کس آیت میں آیا ہے؟ 4 آپشنز ہیں، آیت نمبر 26 یا آیت نمبر 27 یا آیت نمبر 28 یا آیت نمبر 29۔ پانچواں اور آخری سوال نوٹ کیجئے گا، قریش نے مسلمانوں کو بیت اللہ سے دور رکھنے کے لیے کس کی سرکردگی میں ایک دستہ روانہ کیا؟ چار آپشنز: حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، یا سہیل بن عمر. ناظرین کرام، یہ پانچ سوالات آپ نے امید نوٹ فرمائے ہوں گے اور آپ ہمیں اپنے جوابات روانہ کرتے ہیں MQ.QuranAcademy.com پر. مزید پر آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کرتے رہا کیجئے QuranAcademy.com. اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت مکمل ہوا. آئندہ نشست میں انشاءاللہ فتح مکہ کے حوالے سے گفتگو رہے گی. تب تک کے لیے اجازت. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.